تفسیر سورة الانعام آیت نمبر 111 سے 127 تک. یاد رکھیں کہ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے نا, جیسے اب ہم آٹھواں پارا ہے الحمدللہ شروع کر رہے ہیں, تو یہ تقسیم کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, یہ تقسیم بہت بعد میں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, صحابہ نے بھی نہیں کی ہے, یہ بعد میں ہوئی ہے. تو اس تقسیم میں پھر آپ تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اصل میں ہماری آسانی کے لیے کی کہ 30 پارے کر دیے جائیں ڈیوائڈ, تاکہ 30 ڈیز میں پورا قرآن ختم ہو جائے. ادروائز یہ کوئی ترتیب, یعنی اس کو ڈیوائڈ کرنا ایسے نہیں ہے کہ کوئی دیکھ کے ڈیوائڈ کیا گیا ہو, شاید ایکول آیات دیکھ کے کریں یا کچھ, کیونکہ جو پچھلے پارے سے اگلے پارے کا درمیان ایک اتنا آپ دیکھیں گے, بعض دفعہ ایسا آتا ہے کہ اتنا زیادہ ربط ہوتا ہے, ایک ہی بات کی کنٹینیویشن ہوتی ہے لیکن وہ وہاں پہ بریک کر دیا جاتا ہے اور نیکسٹ پارا شروع کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں شروع ہو رہی, پچھلی بات کی ہی کنٹینیویشن ہے. اب وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا آخر کی دو آیتوں میں, کیا تھا ساتویں پارے کے آخر میں, وہاں پہ یہ تھا کہ وہ کافر قسمیں کھاتے تھے, اتنی پکی قسمیں, یہ قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے, آپ ہمیں بس کوئی معجزہ دکھا دیں, ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے, بس آپ کوئی نشانی تو دکھائیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اسی بات کی کنٹینیویشن ہو رہی ہے, اور اس کے بعد کچھ باتیں بھی آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے دلوں کو, ان کی نظروں کو کیسے ان کو الٹ دیا. اب اس کے بعد یہ بات آ رہی ہے اسی کی آگے ریلیٹڈ, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اور اگر بے شک ہم نازل کرتے ان کے اوپر فرشتوں کو, اگر ہم فرشتے ان کے اوپر اترتے, ان کے پاس آ جاتے, کہ کن کے پاس, وہ جن کی بات ہو رہی ہے نا پہلے, یہ مشرکین مکہ, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, اور اٹھ کے مردے جو ہیں ان سے بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو بات کر کے بتاتے ہیں کہ یہ سچا دین ہے اور یہ سچے رسول ہیں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, اور اکٹھا کر لاتے ہم ان پر ہر چیز ان کے سامنے, یعنی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہ ہوتی جو ان کے آنکھوں کے سامنے نہ آ جاتی, ہر ایک چیز ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی اور ان کو کہتی بولتی کہ یہ دین حق ہے. ماں کانو لیو مینو, یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے, انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا, اللہ یشاء اللہ, سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہتا تو اللہ ہی ان کو زبردستی ایمان ان کو لانے پہ مجبور کر دے, مگر یہ خود کبھی ایمان نہ لاتے. ولیکن اکثرہم یجہلون, لیکن اکثر ان میں سے جذباتی ہیں. جہالت کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بعض دفعہ قرآن میں جو آیا ہے جہالت صرف علم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی, بعض دفعہ اس لیے کہ جذبات سے مغلوب ہو کے, میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی تھی, یا نادانی کی باتیں کرنا یہ بھی ایک جہالت ہے. تو ان میں سے اکثر جاہل ہیں. اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے, تین باتیں بتائی گئیں اور کہا گیا کہ اتنے بڑے بڑے میریکلز بھی اگر ان لوگوں کے سامنے ہو جاتے, اور وہ کیا بڑے میریکلز ہیں کہ فرشتے آسمان سے اترنے شروع ہو جاتے, قبروں سے مردے اٹھ جاتے اور ان سے باتیں کرنا شروع ہو جاتے اور ان کو بتاتے اور دنیا کی ساری چیزیں بھی ہم ان کے سامنے لے آ جاتے نا, پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا. کیوں نہیں ماننا تھا؟ اتنی بڑی بڑی باتوں پہ بھی نہ یہ مانتے. آپ نے دیکھا سیرت میں ہم نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چاند کو سپلٹ کر کے دکھایا تھا نا, اور یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ان کو جمع کیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھایا یہ, اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ احد پہاڑ کے ایک طرف آدھا حصہ چاند کا اور دوسری طرف باقی ہاف ہے. دیکھتے رہے دیکھتے رہے, اپنی آنکھوں کو ملتے جائیں, اپنی آنکھیں کھول کھول کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں, بہت دیر دیکھتے رہے, بہت دیر دیکھتے رہے, کہ یہ کوئی کچھ سیکنڈز کی بات نہیں تھی, کچھ منٹس کی بات نہیں تھی, بہت دیر دیکھتے رہے. اور اس کے بعد کیا کہہ کے چلے گئے, یہ تو بس جادو ہے, ہماری آنکھوں پہ جادو کرتی ہے. تو انہوں نے تو یہی کہنا, اگر مردے بھی اٹھ جاتے ہر چیز بھی بولنے لگے, انہوں نے کہنا ہم جادو ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں مانتے، چاہے کتنی بھی ان کو چیزیں دکھائی جائیں، معجزے دکھائے جائیں، دنیا جہان کے معجزے بھی ان کے سامنے آپ رکھ لیں، لیکن دلیلیں لائیں، کچھ بھی دکھا دیں، کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہے؟ سوچا آپ نے کبھی؟ آج بھی کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں، ہم اپنے دوستوں کو، ان کو اتنا سمجھاتے ہیں، سمجھا سمجھا کے تھک گئے، مگر پتہ نہیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اس طرف آتے ہی نہیں، کیوں؟ کیا وجہ؟ آپ کیا سوچتی ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اندر طلب نہیں ہے، اندر اس کی بھوک نہیں ہے، اندر پیاس نہیں ہے اس کے لیے۔ اب یہ دیکھیں نا، جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی لنچ وغیرہ پہ چلے جاتے ہیں، ہمارا اپنا پیٹ جب بھر جاتا ہے تو ہم سے آ کے کھانا نہیں پکایا جاتا، کھانا پکانے میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی اس وقت؟ اس لیے کہ اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے تو اب دل بھی نہیں چاہ رہا کہ کچھ کھانے کی چیز کو دیکھیں یا فریج کو کھولیں، پیٹ بھرا ہوا نا۔ اور اس کے بالمقابل آپ دیکھیں، رمضان میں آپ جب افطاری بناتی ہیں تو ایک کی جگہ سوچتی ہیں ایک ہی ڈش بناؤں گی، لیکن تین تین بنا کے رکھ دیتی ہیں۔ کیوں؟ اپنے پیٹ میں بھوک لگی بھی ہے نا، تب ہاتھ رکتا ہی نہیں ہے۔ تو بات کیا ہے اصل میں؟ اپنے اندر طلب کی بات ہے۔ جب آپ کے اپنے اندر طلب ہوتی ہے نا، تو پھر انسان لپک کے دوڑ کے قرآن کو بھی قبول کرتا ہے، اللہ کی بات کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور جب اندر طلب نہیں ہے، پیٹ اپنا بھرا ہوا ہے، تو پھر چاہے معجزے دکھاؤ، چاہے کچھ کر لو، کسی نے ماننا نہیں ہے تو وہ نہیں مانے گا۔ آپ اس کو عملی طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ لسٹ بنا لیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب جتنی ابھی تک پڑھی ہے، اس کے کتنے احکامات کو قبول کیا اور کتنوں کو ریجیکٹ کیا۔ مثلاً فیملی لائف کے ہیں، اور وراثت کے ہیں، اور کئی چیزوں کے آپ نے احکامات پڑھے ہیں نا، شادی شدہ زندگی کے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کتنے احکامات ہیں جو فالو کر رہے ہیں اور کتنے نہیں کر رہے۔ اب حالانکہ ہم میں سے کسی کو بھی یہ شک نہیں ہے، کہیں کسی کو بھی یہ شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس بارے میں کسی کو شک نہیں ہے نا، ہم مانتے ہیں، سب مانتے ہیں یہ اللہ کی بات ہے۔ اس کے باوجود ہم ان احکامات کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وائے؟ کیونکہ ہم نے اپنے دل میں سوچ رکھا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، بس یہ نہیں میں نے ماننے۔ جب اندر سے نہ ہو جاتی ہے نا نو، تو پھر اب چاہے کوئی آپ کو کتنے لیکچرز دے، چاہے کوئی معجزے دکھا دے، چاہے کوئی کچھ کر لے، اب جب اندر ہی نہ ہو گئی تو انسان نہیں مانتا۔ تو پرابلم باہر نہیں ہے، پرابلم ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے۔ ہم یہ بات نہیں انڈرسٹینڈ کرتے نا، دلوں پہ اثر کب نہیں ہوتا، زندگی کب نہیں بدلتی؟ جب اندر آپ کا، اس کے اندر پرابلم ہے، اس میں مسئلہ ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھا کہ یہ نہیں تھا کہ ان کے سامنے کوئی دلیل نہیں آئی، کوئی معجزہ نہیں آیا، اتنا بڑا معجزہ، چاند کے پھٹنے کا معجزہ دکھا دیا گیا، لیکن جب نہیں ماننا تو یہ نہیں مانیں گے۔ اب چاہے اتنے بڑے بڑے سائنز بھی آپ دکھا دیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مسلمان بھی، ان کو بھی یہ ہوتا تھا کہ ہائے کاش کوئی معجزہ آ ہی جائے، یہ لوگ اتنی قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم مان جائیں گے، تو یہ مان کیوں نہیں جاتے پھر؟ یہ اللہ تعالیٰ دکھا دے نا، ہو سکتا ہے یہ مان جائے۔ تو یہ نہیں تم سمجھتے کہ ان کے انکار کے پیچھے کیا ہے؟ اپنی اندر کی خرابی۔ ورنہ دیکھیں ایک ہی سوسائٹی تھی، اسی میں ابو جہل، ابو لہب کے رہتے تھے۔ ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمسائے میں رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ایمان کا نور پوری دنیا میں پھیل گیا، مگر ساتھ رہنے والا محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بدبختی ہے، بدنصیبی ہے، چراغ تلے اندھیرا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوشش نہیں کی تھی؟ کی تھی، مگر جب اپنے اندر طلب نہیں ہے تو پھر ہدایت نہیں ملا کرتی۔ ہم اپنے اندر کو ٹھیک کریں۔ ایک بار اندر ہمارا ٹھیک ہو گیا نا، ایک بار ہم نے ٹھان لیا کہ میں نے ماننا ہے، میں نے سمے نہ واتا نہ کرنا ہے، تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ تو اس کے لیے پہلے خود کو تیار کرنا ہے. اور پھر ایک بہت بڑی حقیقت بتائی گئی, اور وہ بھی انہی باتوں سے ریلیٹڈ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بہت دکھی ہوتے تھے کہ یہ نہیں مان رہے, کیوں ایسے کر رہے ہیں, اور بات بات بدل بدل کے, اور کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ, ہم سیرت میں پڑھتے کہ کیا کیا انہوں نے ٹیکٹکس نہیں استعمال کی. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, اور کیا پاسٹ میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ, اور اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے, کیا بنائے, عدوًا, دشمن, ہر نبی کے دشمن تھے. اے نبی, کوئی آپ کے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, ہر نبی کے دشمن ہوا کرتے تھے. اور کون تھے وہ؟ شیاطین الانس والجن. دیکھیں کتنی بڑی بات, وہ دشمن کون ہوتے تھے؟ انسانوں کے شیاطین اور جنوں کے شیاطین. صرف یہ نہیں کہا کہ دشمن انسانوں میں سے اور جنوں میں سے, یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا, ہر نبی کے دشمن ہوتے تھے, انسان بھی دشمن ہوتے تھے اور جنات بھی دشمن ہوتے تھے. نہیں, کہا گیا الشیاطین الانس, انسانوں میں سے جو شیطانی انسان ہے. اس کا مطلب انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شیطانوں والے کام کرتے ہیں, جو ابلیس کے مشن کے اوپر ہوتے ہیں, جو لوگوں کو ورگلانے کا کام کرتے ہیں, جو لوگوں کے اللہ کے دین سے ہٹانے کا کام کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں واضح حدیث بھی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ صحابہ حاضر ہوئے, تو اس مجلس میں آپ دیر تک تشریف فرما رہے, تو حضرت ابو ذر سے فرمانے لگے, ابو ذر تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا اٹھو اور دو رکعت نماز ادا کرو. جب میں فارغ ہو کر آیا تو فرمانے لگے کیا تم نے انسانوں اور جنوں کے شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگی تھی؟ میں نے کہا نہیں. کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, اور وہ تو جنوں کے شیاطین سے بھی زیادہ شریر ہیں. یعنی انسانوں میں جو یہ شیطانوں والا کام کرتے ہیں نا انسان, یعنی جو انسانی شیطان ہے, وہ جنوں کے شیاطین سے بھی زیادہ برے ہیں. سمجھ آئی بات؟ یعنی وہ اتنے برے کام کرتے ہیں پیغمبروں کے خلاف, انہوں نے اتنی بڑھ بڑھ کے دشمنی کی ہے. ویسے تو جنات میں بھی دیکھیں نا آپ, یہ ابلیس ہے, عزازیل اس کو کہتے ہیں, وہ اس کا نام ہے, تو جنوں میں سے تو وہ شیطان ہے, لیکن انسانوں میں بھی شیاطین ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضہم الی بعض, وہ وحی کرتے ہیں ان میں سے بعض بعض کی طرف, یعنی ایک دوسرے کے اوپر وحی کرتے ہیں. یعنی جن جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بھی اور انسانوں کو بھی وحی کرتے ہیں. وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وحی کا مطلب دل میں خیال ڈالنا, دلوں میں خیال ڈالتے ہیں, القاء کرتے ہیں, اشارے کرتے ہیں ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کو ہنٹس دیتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں کہ کس طرح اب ہم اس کام کو آگے بڑھائیں, یعنی جو ٹیکٹکس ہیں, جو ہمارے دشمنی کے طریقے ہیں, تو کیسے ہم ان پیغمبروں کو روکیں. یعنی ہر دور میں ایسا ہوا ہے. بہت بڑا ہمارے لیے اس میں میسج ہے. پہلے آیت کو ختم کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے جو میسج ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو وہ کیسے پھر کرتے ہیں یہ کام, ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں, ڈفرینٹ پلانس ڈالتے ہیں, ایسے کر لو, ایسے کر لو, کس طرح ان کو بہکایا جائے اور کیا کیا طریقے کیے جائیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ایک دوسرے کو یعنی پلاننگز بتاتے ہیں. کیسے؟ زخرف القول, زخرف ملما شدہ باتیں, چکنی چپڑی باتیں, غرورا, فریب دینے کے لیے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی ڈسیپٹیو باتیں کرتی ہیں, ایسی دھوکہ دینے کی باتیں کرتے ہیں. اور اس کے لیے کیسے, کیا ٹیکٹکس ہوتے ہیں؟ چکنی چپڑی باتیں, جس کو ہم کہیں گے نا پروپوگینڈا, نیگیٹو پروپوگینڈا, دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے اور اتنی سنہری سنہری باتیں کر کے اور ان کو دھوکہ دے دینا, تاکہ لوگ بھی نبی کے خلاف کھڑے ہو جائیں, لوگ بھی نبی کی بات نہ مانیں. اور بات تبھی زخرف ہوتی ہے جب جھوٹ کے ساتھ کوٹنگ کی جائے اس کی. یعنی اتنی خوبصورت باتیں کی لیکن وہ جھوٹ, جھوٹ اس کے اندر شامل کیا ہوا, شوگر کوٹنگ کی بھی ہے. تو وہ چالیں چلتے ہیں ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں، شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، نیگیٹو پروپوگینڈا کرتے ہیں، شوشے چھوڑتے ہیں، ان کو پھیلاتے ہیں، تو یہ ان کا کام ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا، اگر تیرا رب چاہتا وہ ایسا نہ کر سکتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کی ان کو چھٹی نہ دی ہوتی، اللہ نے آزادی نہ دی ہوتی انسان کو عمل کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو فوراً پکڑ لیتا، لیکن چونکہ اللہ نے اس دنیا میں آزادی دی ہوئی ہے نا، تو اس لیے یہ کر پا رہے ہیں۔ فَذَرْهُمْ، بس چھوڑ دیں ان کو، ان کو اگنور کریں۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ لوگ جھوٹ گھڑ رہے ہیں نا، ان کو اگنور کر دیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اب آپ دیکھیں آج کے وقت میں کیا ایسا ہوتا ہے، زخرف القول ہو رہا ہے۔ اگر آپ فاکس ٹی وی دیکھیں کبھی، تو زخرف القول کی بڑی زبردست مثال آپ کو مل جائے گی، جو اسلام کے خلاف، ہمارے نبی کے خلاف دین کی باتوں کو جس طرح سے وہ بتاتے ہیں نا، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیسے، ایک دن بھی دیکھ لیں گے تو سب سامنے آ جائے گا کیا ہوتا ہے زخرف القول۔ اسی طرح آپ کے یہاں کے ریڈیوز میں سے بعض، میں اب نام نہیں لوں گی، آپ لوگوں کو خود بھی پتہ ہوگا، بعض پروگرام ایسے ہیں ان کا تو مشن صرف یہی ہے کہ اسلام کو کسی طرح ایسا برا بنا کے پیش کیا جائے، اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی بندہ سن لے تو وہ اسلام کے ہی خلاف ہو جائے۔ کبھی ایسی چیزوں کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ یہ نا، یہ صرف انسان نہیں ہے، جن اور انسان مل کے یہ کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں۔ شیاطین یہ پیچھے ذرا ہونے لگے تو شیطان ان کے دماغوں میں ڈالتے ہیں کہ یہ باتیں کرو، ایسے کہو۔ کبھی انسان سوچتا ہے نا، ان کو کیسے یہ باتیں آ جاتی ہیں، کہاں سے نکال کے لاتے ہیں یہ؟ تو یہ ایک دوسرے کے ہیلپرز ہیں، کیونکہ مشن جو ایک ہے نا، ایم تو ایک ہی ہے نا، کہ جو نبی کا مشن ہے اس کو کسی طرح ناکام کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ آج بھی کام ہو رہا ہے۔ اب آج آپ دیکھیں، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو یہ ہوا، آج بھی کئی لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے مشن میں لگے ہوئے ہیں، اس کو آگے بڑھانے کے مشن میں لگے ہوئے ہیں، اس کو پھیلانے کے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ اب کئی انسانوں کے شیاطین، جنوں کے شیاطین، وہ ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے ہیں کہ کس طرح ان کو روکا جائے، کس طرح ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جائے، کس طرح ان کے خلاف پروپیگنڈاز کیے جائیں، ایسی ایسی باتیں دماغوں میں لوگوں کے ڈالتے ہیں، زخرف القول سے وہ ایسی سی باتیں کہتے ہیں کہ لوگ بالکل بہک جاتے ہیں۔ تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں، جو بھی یاد رکھیں دین کی طرف بلائے گا نا، اس لیے میں نے آپ کو کہا یہ امپورٹنٹ آیت ہے، کیونکہ میں بہت امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ آگے اس دین کو لے کر، اس قرآن کے پیغام کو لے کر آگے پھیلانے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کام پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا، اور جو جو اس مشن کو لے کے کھڑا ہوگا نا، کچھ لوگ ٹھیک ہے اس کا ساتھ بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، مدد آتی ہے، لیکن کچھ لوگ یاد رکھیں اپوزیشن میں بھی کھڑے ہو جائیں گے، دشمنی میں بھی کھڑے ہو جائیں گے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے۔ ایسا ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے، تو نبی کے بعد آنے والے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا، جو بھی اس دین کی خدمت کے لیے کھڑا ہوگا نا، وہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اب یہ جو اپوننٹس ہوں گے نا، مخالفین، یہ آپس میں ایکا کر لیتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں جن بھی اور انسان بھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے ہیں، اس طرح یہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ اس چیز کو کبھی بھی، جب آپ نے یہ آیت پڑھ لی ہے، تو اس چیز کو کبھی بھی اپنے لیے ایک پرابلم نہ بنائیے گا کہ کبھی ایسی مخالفت ہو، کبھی ایسی کوئی بات ہو تو آپ گھبرا جائیں اور بھاگ جائیں، نہیں، ایسا ہوگا، اس کے لیے پریپیئرڈ رہیں۔ یہ جب نبیوں کے ساتھ ہوا تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ اب ایک ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں، مطلب ویسے تو بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، میرے ساتھ تو خود ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے کہیں درس دیا، کوئی 150 کے قریب لوگ تھے ایک مسجد میں۔ جب دعا سے فارغ ہوئی تو ایک خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آخری نبی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی ان کی بات کی، یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، اور درس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی متعلق تھا، تو جو کچھ میں کنفیوز ہی ہو گئی کہ یہ مجھے کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے کہا ظاہر ہی بات ہے اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں، سوچا شاید یہ کسی کو یہ بات بتلانے کے لیے مجھے کہہ رہی ہیں۔ تو کہنے لگی آپ نے اپنی دعا میں یہ کہا ہے کہ اے اللہ ہماری اولادوں میں سے رسول اٹھانا۔ اب آپ خود سوچیں کہ 150 لوگ سن رہے ہیں اور ساتھ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن کسی کے کان میں کوئی بات کیسے پہنچے اور کس طرح الٹ ہو کے پہنچے، یہ کیا ہے؟ یہ شیاطین ہیں جو دماغوں کے اندر ڈالتے ہیں ایسی باتیں۔ اس طرح بہت سارے اور اسکالرس کے ساتھ ان کو بدنام کرنے کی کوششیں، ان کے اوپر الزامات کی بارش، ان کے کہ لوگ کسی طرح ان سے بدزن ہو جائیں، لوگ بھاگ جائیں، ان کے بارے میں ایسی افواہیں اڑا دو، ایسے شوشے نکال لینا۔ اب پورا لیکچر ہوگا، اس میں سے بعض لوگ شوشے باز ہوتے ہیں، ایسا شوشہ نکالیں گے کہ یہ نہیں کہ جو بات سمجھنے کی ہے، سیکھنے کی ہے، اس کو سیکھیں، اس سے سبق لیں، وہ شوشے نکال کے اس کو ایک اتنا بڑا مسئلہ بنا کے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے زندگی موت کا مسئلہ یہ بن گیا۔ اب تو ہم نے سیکھنا ہی نہیں، اب تو ہم نے یہ کرنا ہی نہیں، کیونکہ یہ بات کیوں ایسے ہو گئی۔ دیکھیں، یاد رکھیں، زندگی میں ایسے لوگوں سے آپ کا سامنا ہوگا، بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ آپ کا ساتھ دینے کو بھی تیار ہوں گے، آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے، آپ کے مددگار بنیں گے، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے۔ اب کیا کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اب آپ ان سے متاثر ہو گئے، ہائے میں تو اتنی دکھی ہو گئی، اب چھوڑو یہ سارا کچھ، ان کو تو میری قدر ہی نہیں، میں اتنی محنت کروں، میں اتنا بتاؤں، یہ ایسے کرنا نہیں۔ یہ تو اللہ نے اپنے قرآن میں فرما دیا ایسا ہوگا، یو شوڈ بی پریپیئرڈ، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ انسان کا سکون چین ایک دم ختم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، لیکن اس کی وجہ سے کبھی بھی اس راستے کو چھوڑنا نہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس طرح آزماتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو یہ کر رہے ہیں نا۔ اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے کروا رہا ہے، مگر اللہ نے ان کو چھٹی دی ہے تو یہ کر رہے ہیں نا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ کون پھر بھی میرے راستے پر جمع رہتا ہے، کون پھر بھی یہ راستہ نہیں چھوڑتا، اور کون ہے بھگوڑا، وہ بھاگ جاتا ہے، اس کو جب تک تعریفیں ملی وہ چلتا رہا۔ جو ہی کسی نے کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کہہ دی، کوئی مخالفت کر دی، جو آپ نے تو یہ کہا تھا، آپ نے تو یہ، تو اسی وقت تو ان کا دل ایسے وہ ہو گیا، اتنے ڈس ہارٹ ہو گئے، اتنے ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے، اتنی وہ ان کو ڈپریشن ہو گیا، وہ تو چھوڑ کے ہی چلے گا، انہوں نے کام ہی بند کر دیا، جاؤ میں نے نہیں پڑھانا کسی کو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیں، یہ کام جتنے پیغمبر آئے ہیں، لکلی نبی، ہر نبی کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھ لینا، ہر نبی کی زندگی میں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ ان کے مخالفین تھے، انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا، جنوں میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے، کیا کیا نہیں انہوں نے پروپیگنڈاز کی، اور آج ڈفرینٹ طریقے ہیں ان پروپیگنڈاز کے، ڈفرینٹ طریقوں سے لوگ ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ تو دشمن اس وقت وہ بنتے ہیں جب آپ دین کی طرف بلانے لگتے ہیں، جب اس مشن کی طرف آتے ہیں۔ تو ان شیاطین کا کام ہی کیا ہے؟ لوگوں کو ہٹانا اس راستے سے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اگنور کر کے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، بس اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ نشر پسند آپ کو جگہ جگہ ملیں گے، اور انسان کا دل بھی بہت تکلیف، ظاہر ہے انسان ہے نا، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جھوٹی باتیں ایسی آپ کے نام سے لگا دیں گے کہ جو آپ نے کہیں نہ ہو، ایسی پھیلا دیں گے جو آپ نے کبھی سوچی ہی نہیں ہے، پھر انسان کہتا ہے ہائے میں تو اچھے کام کرنے کے لیے نکلی تھی، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں ایک نیکی کا کام کر رہی ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے متاثر نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے اپنے دین کا کام نہیں لیتا جو ایسے بس بھاگ جائیں اتنی سی بات پہ۔ اللہ کو وہ لوگ چاہیے جو بس ہر حال میں جمے ہوئے ہیں، پہاڑ کی طرح ہیں، وہ مخالفتیں آئیں گی، آپ سے ٹکرائیں گی اور چلی جائیں گی، مگر ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں ہوگا، ہوں گے ایسے لوگ ضرور، مگر آپ نے اگر جمے رہے وہ آپ سے ٹکرا کے گزر جائے گا یہ طوفان۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ مائل ہوں اس کی طرف۔ اس کی طرف کس کی طرف؟ ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ پیچھے دیکھیں آیت میں،
یعنی جو پروپیگنڈا، یہ نیگیٹو پروپیگنڈا، یہ زخرف القول ہے نا، اس کی طرف مائل ہوں ان لوگوں کے دل جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. سمجھائے؟ یعنی یہ اللہ نے کھلی چھٹی کیوں دے دی ہے ان لوگوں کو؟ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تو ان کو پکڑ ہی لیتا، کیوں نہیں ان کی زبانیں تو نے پکڑ لی، کیوں نہیں ان کو تو نے ایسے کر دیا کہ یہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو لوگ ہیں، جو ان کے دشمن بنتے ہیں، جو ان کو یہ کام نہیں کرنے دیتے، اللہ تو نے کیوں ان کو کھلی چھٹی دی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے تاکہ جن لوگوں کے دل اس سے متاثر ہو رہے ہیں زخرف القول سے، یہ وہی لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تاکہ وہ پسند کریں اس کو اور وہ اپنے لیے جو کمائی کرنی ہے وہ کما لیں. یعنی سمپل ورڈز میں بتاؤں کیا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، کیسے پتا چلے گا کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے اور کون ہے جو نہیں رکھنے والا؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کیسے پتا چلے گا؟ تمیز کیسے ہوگی؟ اللہ نے تو خبیص اور طیب کو الگ الگ کر کے رہنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ دونوں گڑمڑ نہ رہیں. مومن اور غیر مومن کا فرق کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو چھٹی دیتا ہے. یہ جب اپنے کام کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے کسی جگہ پہ اگر کسی کی امیونٹی لو ہو تو اس کو بہت جلدی وائرس کیچ کر جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا. اسی طرح اس زخرف القول سے وہی لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کے اپنے آخرت پر ایمان نہیں ہے. جس کا ایمان آخرت پہ ہے نا، اس کو تو بھائی اپنی پڑ جاتی ہے، وہ تو بڑا بزی ہے، اس کو تو بہت کچھ کرنا ہے، اس کے پاس تو وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ اس قرآن کی طرف کن لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں، ساتویں پارے کے اینڈ میں تقریباً یہ آیتیں آئی تھیں نا، وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے دل قرآن کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کس طرف مائل ہوتے ہیں؟ ان کے دل ایسے نیگیٹو پروپیگنڈاز کی طرف، ایسے شوشوں کی طرف. وہ بڑے مزے لیتے ہیں ان کے اندر، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، وہ آگے سے آگے باتیں سن کے آگے پھیلانے والے بنتے ہیں. اچھا واقعی، اچھا آج تو تم نے یہ بات خود سنی تھی، اچھا چلو وہ بھی اس سے متاثر ہو گئے، وہ آگے لے کے چل پڑے، اس نے اس کو بتایا. ان کی ڈسکشن ہی یہ، دیکھو وہ کن کاموں میں لگے ہیں نا، وہ اسی کو پسند کرتے ہیں اور وہ اپنے لیے کما رہے ہیں جو انہوں نے کمانا ہے، برائی کما رہے ہیں، کیونکہ عقیدہ آخرت ہی کمزور ہے نا. ایسے ہی لوگ اسی شغل میں لگے رہتے ہیں، پھر ان کی انٹرسٹ ہی یہ ہے نا. وہ جو آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے، ان کا انٹرسٹ کیا تھا؟ ان کا انٹرسٹ قرآن تھا. تو جن لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ ان کو آخرت تو بھولی ہوئی ہے، تو پھر ان کے مزے اسی میں ہوں گے نا. اس کو فون اٹھایا، ادھر کر دیا، ادھر گئے اس سے ملے تو اس کو کہا، کسی اور طرف گئے، ایک گینگ اپ ہو کے ایک ہو گئے، اب آگے سے آگے ڈسکشنز ہو رہی ہیں، آگے سے آگے باتیں ہو رہی ہیں، اس کو ملا لو ساتھ، اس کو ملا لو ساتھ، بہتان بازیاں ہو رہی ہیں، جو بات ہوئی بھی نہیں ہے وہ بھی اس کے سر لگا دو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایسے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے ہم سب کو. کبھی بھی اپنی زندگی کو اس پہ ضائع نہ کریے گا کہ دوسروں کی مخالفت میں، اور فلاں کو پکڑ لو اس کی ٹانگ کھینچو، فلاں کو پکڑ لو اس کی کھینچو. اس میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریے گا، کیونکہ جس کا ایمان آخرت پہ ہے نا، اس کے پاس بہت سیریس دھندے ہیں کرنے کے لیے، اس کے پاس بڑا کام ہے کرنے کے لیے، اس کے پاس ان نیگیٹو چیزوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. یہ وقت انہیں لوگوں کے پاس ہوتا ہے جن کو اور کوئی کام نہیں ہے. تو یہ تو، اور جب آپ دین کا کام کرنے لگے نا، تو اس چیز کو تو پلے باندھ لیں. فضر ہوں، چھوڑ دو ان کو، جسٹ اگنور. اس کو دل پہ لے کے نہ بیٹھیے گا، دل لگا کے اب بس پڑے میں غم کے اندر کہ آئے اس نے فلاں نے ایسے کہہ دیا، اس نے ایسے کہہ دیا. نہیں، فضر ہوں، ٹھیک، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ سوچا کر. افا غیر اللہ ابتغی حکمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہیں کیا بھلا اللہ کے سوا میں کوئی اور منصف تلاش کروں. اب یہ ہمارے لیے بھی اس میں اتنا بڑا سبق ہے نا، کہ جب دوسروں کی یہ چاہت ہے کہ آپ ان کی خواہش کے مطابق چلیں، ہیں آپ ان کے مطابق، آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ افا غیر اللہ ابتغی حکمن، کیا میں اللہ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ وہ مجھے فیصلہ کر کے بتائے گا کہ میں نے کس راستے پہ چلنا ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے، لوگ مجھے بتائیں گے، فلاں مجھے بتائے گا؟ نہیں، کیا اللہ نے جب بتا دیا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تو کتاب نازل کر دی ہوئی ہے، مفصلاً تفصیل کے ساتھ اس نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں کھول کھول کے باتیں بیان کر دی ہیں۔ اب اس کتاب کے ہوتے ہوئے، یہ کتاب خود بتا رہی نا ہر چیز، یہ کتاب خود ہماری رہنمائی کر رہی ہے، اس کو ہوتے ہوئے کیا میں کسی اور سے فیصلہ کراؤں کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا میں نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کوئی اور مجھے بتائے گا؟ دیکھیے نا، جب انسان ایسے لوگ کئی دفعہ پروپیگنڈاز بھی کرتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں، اب انسان کبھی کنفیوز ہو جائے کہ بھائی پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، میں کہاں سے فیصلہ کراؤں، کہاں سے پتہ چلے گا، تو فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی، اللہ کی کتاب سے پوچھیں، یہ بتائے گی، یہ ہے وہ کرائٹیریا جس پہ رکھیں۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب دی یعنی یہود و نصارہ، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی بھی اور حق کے ساتھ نازل ہوئی۔ یہ یہاں پہ قرآن کریم کی چند خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ پہلی کیا بات بتائی گئی؟ کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، والذی انزل الیکم، اس نے نازل کی تم پر یہ کتاب۔ اور دوسری، اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی، آپ کو کنفیوژن اس میں نہیں رہے گی، ہر چیز کھول کھول کے بالکل کلیئر ہے۔ نمبر تھری، کیا اس کی صفت یہاں پہ بیان کی گئی ہے؟ کہ اس میں یہ اتنی حق ہے کہ جو لوگ یہود و نصارہ ہیں، جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ حق کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، سچائی ہے اس میں، وہ مانے یا نہیں مانے وہ الگ بات ہے، مگر وہ بھی جانتے ہیں۔ فلا تکونن من الممترین، تو اے نبی آپ نہیں اس کے اندر شک کرنے والے بنے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں شک کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خود فرمان ہے، آپ نے فرمایا نہ میں نے کبھی شک کیا اور نہ کبھی سوال کیا، یعنی میں نے کبھی کوسچن نہیں کیا کسی بات پہ، یہ کیوں ایسے، وہ کیوں ایسے، نہ میں نے کبھی شک کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ شک کرنے والوں میں سے؟ اس لیے کہ اصل میں اس امت کو سنایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو، جب آپ کے سامنے ایسی ایسی باتیں آئیں، زخرف القول آئے، تو دھوکے میں نہ پڑ جانا، شک میں نہ پڑ جانا، پتہ نہیں کیا صحیح ہے، پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ یہی صحیح کہہ رہے ہوں، کیا پتا، نہیں، کبھی بھی شک نہ کرنا۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے آئی، اس کو چھوڑ کے کسی کو حکم نہ بنانا، اللہ کو اپنا حکم بناؤ، اور اللہ کو کیسے حکم بنائیں گے، ہم اللہ کے پاس تو نہیں جا کے اس سے فیصلہ کرا سکتے نا، اس کی کتاب ہے جو فیصلہ کر رہی ہے، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، یہ اس نے خود نازل کی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اور پھر اس کی اور صفت ہے کہ یہ تمت، پوری ہو گئی بات تیرے رب کی، یعنی مکمل ہو گئی بات، اس قرآن میں تیرے رب کی بات مکمل ہو گئی۔ اب سورۃ المائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، وہ پڑھی ہیں نا آیتیں، کہ اس وقت جا کے دین مکمل ہوا تھا، تو پھر یہاں پہ کیوں آ گیا کہ تمت، تمام ہو گئی، پوری ہو گئی؟ اس میں ہے شریعت کی تکمیل، شریعت کی جو لاز اسلام کے ہیں وہ مکمل ہوئے، یہاں پہ عقیدے کے لحاظ سے دین مکمل ہو گیا۔ عقیدہ جو ہے، آپ کو کیا بتایا تھا سورۃ الانعام کب نازل ہوئی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، یہ مکی دور کے اینڈ کی آیتوں سورتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت یعنی آپ سوچیں گے آلموسٹ 2/3 قرآن تو اتر چکا، اب عقیدہ تو مکمل ہو گیا، تو پوری ہو گئی تیرے رب کی بات، اور تیرے رب کی بات مکمل ہے۔ قرآن میں دیکھیں دو طرح کے مضامین ہیں، دو طرح کے سبجیکٹس ہیں، ایک وہ جن میں ہسٹری کے میں سے واقعات اور سبق آموز واقعات
اور حالات قوموں کے اور نیک اعمال پہ وعدہ اور برے اعمال پہ سزا، اس کی وعید دی گئی ہے. دوسرا وہ سبجیکٹ ہے جس میں انسان کی اصلاح کی بات ہے، اس کی فلاح کے لیے احکامات بیان کیے گئے. جیسے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں بھی بہت سارے پڑھے ہیں. تو ان دونوں ٹائپس کے متعلق قرآن کریم میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں، صدق و عدل. صدق ہے ان کے اندر، سچائی ہے، اور عدل ہے. یعنی جتنے واقعات قرآن بیان کر رہا ہے نا، قوموں کے جتنے حالات، جتنے وعدے، وعید، سزاؤں کے بارے میں، یا جتنے انعام قرآن نے بتائے ہیں کہ یہ انعام ملے گا، یہ جنتیں ملیں گی، جہنم میں ایسے ہوگا، یہ سب کیا ہے؟ صدق ہے، سچائی ہے، کبھی اس کے اندر شک نہ آئے دل میں. اور عدل، عدل کا مطلب ہے یہ، یعنی جتنے احکامات اس میں دیے گئے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، اس طرح کا کام کاروبار، اس طرح کا یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ سب احکامات عدل پہ ہیں. یعنی عدل کا مطلب کیا ہوا؟ عدل کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ انصاف، اس میں کسی پہ ظلم نہیں کیا گیا. اب مثلا وراثت کا ہے، فار ایگزامپل، ایک ایگزامپل سے سمجھ لیں. اب لڑکے کو ایک حصہ اور لڑکی کو اس کا ہاف، یعنی دو حصے لڑکے کے، ایک حصہ لڑکی کا، بیٹی کا ایک حصہ، بیٹے کے دو حصے. تو آپ کہیں لو جی یہ کیا بات ہوئی، اور اس کے اندر تو یہ تو انصاف نہیں ہے. نہیں، قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ تیرے رب کی جو ساری باتیں ہیں نا، یعنی یہ قرآن کے اندر جتنے احکامات ہیں وہ عدل پہ ہیں. اور نہیں جی یہ کیا بات ہوئی، ہمیں پردے کا کہہ دیا، اور آدمی بے پرد پھر. کئی لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، بھی ان کو بھی پردے پہنا دے تو یہ تو انصاف نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن بتاتا ہے اس میں ہر چیز انصاف پہ مبنی. یہ کیا بات ہوئی کہ مرد کو، شوہر کو ایک درجہ حاصل ہے بیوی پہ، بیوی کو اس کے برابر ہونا چاہیے بالکل درجے میں، تو یہ تو بھی انصاف کی بات نہیں. بعض لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن جب آپ اس آیت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں نا، تو یہ آیت کہتی ہے کہ تمام احکامات، جتنی باتیں ہیں، ان میں کسی پہ ظلم نہیں ہے، کسی کی حق تلفی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. دوسرا معنی کیا عدل کا؟ اعتدال. اعتدال کہ یعنی بالکل بیلنسڈ ہیں. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنے آپ کے اوپر سخت احکامات لا دیے گئے کہ انسان کر ہی نہیں سکتا وہ، اور اس کے اوپر اتنی، نعوذ باللہ، کوئی اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل باتیں، اس کو اتنے مشکل حکم دے دیے کہ وہ کہتا ہے کہ ہائے میں کیسے کر سکتا ہوں. مثلاً اس کو کہہ دیا کہ چار دن تک تم نے بھوکے رہنا ہے، اور چار دن کے بعد، چار دن کا تمہارا روزہ ہوگا، اور اس کے بعد تم روزہ کھولو گے. ایسا کچھ نہیں کہا گیا. اتنے احکامات دیے گئے جتنے آپ برداشت کر سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ عمل کی تکلیف نہیں ڈالتا کہ یہ عمل کرنا ہے بس تم نے، چاہے اس کی طاقت ہی نہ ہو. نہیں، چاہے تم بیمار پڑے ہو، چاہے تم بستر مرگ پہ ہو، تم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی. ایسے احکامات نہیں دیے گئے کہ تم نے پوری رات، کوئی رات تم نے سونا ہی نہیں ہے، پوری رات تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. ایسے احکامات نہیں دیے گئے. آپ کی جو ہر ایک انسان کے حالات، اس کے واقعات، اس کی ایج، اس کی طبیعت، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو احکامات دیے جو وہ بالکل آرام سے فلفل کر سکتا ہے، آرام سے پورے کر سکتا ہے. تو عدل پہ مبنی ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عدل کے دو معنی کیا ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے صدق معنی کیا ہے، کیونکہ یہی باتیں ہیں جن کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اس کے احکامات کو بدلا نہیں جا سکتا. ہم تو چاہتے ہیں نا بدل دیں، نہیں نہیں جی یہ تو 21st century اب چل رہی ہے، ابھی تو 1400 year old احکامات ہیں، یہ کہاں. تو ہم چاہتے ہیں اب ان کو ٹوسٹ کر دیں، ہم چاہتے ہیں ان کو بدل دیں، ہم چاہتے ہیں ان کو آج کے مطابق، ہم جو ہے نا آج تو نیا زمانہ ہے. اب کسی نے کہا کہ بھئی اس زمانے میں تو عورتوں کو اس لیے پردے کا کہا گیا تھا کہ منافقین بہت تھے مدینہ میں، تو آج تو ایسا نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے نا آج صحیح ہے. آج وہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہماری عقلوں کو بھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا. کسی نے یہ تک کہا کہ، اکبر، ہم کہتے ہوئے بھی مجھے ہوتا ہے کہ وہ اس زمانے میں جو پگ ہوتے تھے نا، وہ بڑے ہی گندے ہوتے تھے، آج انہوں نے تو صاف ستھری جگہوں پہ رکھے ہیں، اتنی صاف ستھری جگہ ہیں، تو آج ان کو کھانے میں کیا ہے. یا اللہ دیکھو یہ ان کو کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات اس کی جو حکم آ گئے ہیں نا وہ ان کو کوئی بدلنے والا نہیں. اٹ مینس کہ ان اینی ٹائم کوئی بھی زمانہ آ جائے، چاہے وہ 21st century ہو تو چاہے وہ 31st century، قیامت تک جو بھی حالات آئیں گے، جو بھی چیزیں، ان سب کے لیے یہ احکامات بدلیں گے نہیں، یہ ہی رہیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ ہر زمانے کے لیے، ان میں انصاف ہے، وہ بیلنسڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا قانون نہیں دیا کہ جو بدلنا پڑے کسی اور سنچ میں، نہیں آج تو یہ نہیں ہو سکتا. اس زمانے میں چونکہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ سود لیتے تھے تو وہ پھر اس طرح ہوتا تھا، تو وہ غریب لوگ ہوتے تھے تو نہیں دے سکتے. تو آج یہ تو بینکوں والا ہے نا، یہ والا وہ سود تھوڑی ہے، یہ تو کچھ اور ہے. ہر چیز کو آپ دیکھیں، ہر ایک چیز کو ہم نے نا اس طرح سے کر کے بس بنا دیا. تو اللہ، یہ اتنی بڑی بات ہے نا، یہ سبحان اللہ، لا مبدل لکلمات، کیونکہ دنیا کا کوئی قانون، کوئی آپ کی اسمبلی، کوئی آپ کی پارلیمنٹ، کوئی ایسا قانون بنا نہیں سکتی کہ جو وہ یہ دعویٰ کرے کہ جی ہمارا قانون جو ہے نا یہ کبھی نہیں بدلنے والا. یعنی آج کے لیے بھی ہے، فیوچر کے حالات کے لیے بھی ہے، ہر ایک آنے والی نسلوں کے لیے، اگلی جنریشنز، ہر ملک کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر حالات کے لیے، ان سب کے لیے ہے یہ ہمارا قانون. کیا وہ کتنی دفعہ قانون بنتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں نہیں اس کے اندر یہ امینڈمنٹ کرنی، اس کے اندر یہ چینج آئے گی، اس میں یہ آئے گا، پھر نئے لوگ آتے ہیں، نئی پارلیمنٹ بنتی، پھر وہ کوئی اور قوانین بناتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. لیکن دیکھو سبحان اللہ، صرف یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کی بات، اس کے جو احکامات ہیں وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کی نسلوں تک کے لیے یہ احکامات فائدہ مند بھی ہیں اور یہی ہیں بس، ان کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، چاہے دنیا جتنی مرضی کہے کہ نہیں جی وہ آج ایسا ہو گیا، اب تو ہمیں وضو کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے زمانے میں اس لیے ہوتی تھی، وہ لوگ ڈیزرٹ میں رہتے تھے، اتنی مٹی دھول اس طرح تھی، ہم گھروں میں صاف ستھرے رہتے ہیں، شاور لے لیتے ہیں صبح کو، اب بار بار تھوڑی ہمارے لیے کہ ہم وضو کریں. دیکھو کیسے پھر سبحان اللہ، کیسے یہ شیاطین ڈالتے ہیں نا باتیں دماغوں کے اندر. استغفر اللہ ربی. تو اور دیکھیں ایک اور بات ہے، بدلا تب جاتا ہے نا کوئی چیز کو جب آپ سوچتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی ہے، تب بدلا جاتا ہے. یا کوئی زبردستی کسی چیز کو، کوئی دشمن بدلنا چاہے تو وہ بدلتا ہے. لیکن اللہ کا کلام ایسا ہے کہ نہ اس میں کوئی غلطی ہے، نہ کوئی شارٹ کمنگ ہے، نہ ایسا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ ربی، کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1400 ایئر پہلے تو یہ احکامات تھے، لیکن نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ اللہ کو کیا، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ 21st century میں ایک ایڈوانسڈ لوگ آئیں گے جو بہت، بھائی ان کی تو کیا بات ہوگی، وہ ٹیکنالوجی میں آگے، وہ اتنے ترقی یافتہ ہوں گے، ان کے لیے تو یہ نہیں چل سکتے. اللہ کو نہیں پتہ تھا، آپ نے تو اس کے علم میں ہی شبہ کر دیا، اس کو ڈاؤٹ کیا اس کے علم کو. جب آپ یہ بات کہتے ہیں نہیں جی 21st century کے لیے نہیں، وہ تو اس وقت کے لیے تھے. یعنی قرآن کے ہر حکم کو ایسا کر دیا. آپ دیکھیں گے لوگوں کو ہر حکم کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، جو بھی انہوں نے نہیں ماننا نا وہ اس کے بارے میں، یعنی جو خاص طور پہ جو ہماری ڈیلی لائف سے متعلق، جو عبادات سے نہیں، عبادات تو پھر بھی پوری کر ہی لیتے ہیں کسی طرح گرتے پڑتے، لیکن جو ہمارے معاملات ہیں نا ان سے متعلق جتنے احکامات ہیں ان سب میں اس قسم کی مین میخیں نکالی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہو السمیع العلیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور وہ علم والا بھی ہے. جو سننے والا ہو، جو تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے جو تم کہہ رہے ہو، اور علم والا بھی ہے، اس کو پتہ ہے فیوچر میں کیا ہونا ہے، لوگوں کے کیا حالات ہوں گے، کیا ٹیکنالوجیز ہوں گی، کیا ان کی مصروفیات ہوں گی، وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، سب اس کو علم ہے. اللہ اکبر. لیکن دیکھیں اب وہی بات ہے کہ قرآن کے جو مخالفین ہیں وہ ہر زمانے میں رہے ہیں اور ہر زمانے میں انہوں نے اس طرح کے شوشے چھوڑے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی چیز کینسل نہیں ہے، لا مبدل لکلمات، یعنی اب تو کیونکہ ظاہر ہے پچھلی شریعتیں تو آئیں تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی اگلی شریعت آ کے ان احکامات کو منسوخ کر دیا کہ کوئی اور آ گئے نا، اب لا مبدل لکلمات ہی کا مطلب ایک اور ہے کہ اب نہیں بدلیں، یعنی اب کوئی اور نہ کتاب آئے گی نہ کوئی اور رسول آئے گا نہ کوئی اور نئی شریعت آئے گی، دیٹ از اٹ، فائنل سٹیمپ لگا دی گئی، جب اینڈ پہ سٹیمپ لگا دی جاتی ہے نا، سیل کر دیا جاتا ہے کسی چیز کو کہ اب یہ بس مہر لگ گئی ہے، اب اس کے بعد نتھنگ ایلس، کچھ اور نہیں لکھا جائے گا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، سبحان اللہ، آج کی ساری آیتیں ہمارے لیے اتنی زیادہ عمل کے لیے بہت پاورفل ہیں، یہ ایک رول اپنی زندگی کا بنا لیں جو قرآن آپ کو اس آیت میں بتا رہا ہے۔ کیا بتاتا ہے قرآن ہمیں؟ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہم جیسے اندھے لوگوں کو یہی رہنمائی تو چاہیے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اگر تم اطاعت کرو گے میجورٹی کی جو زمین میں، یُدِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تمہیں بھٹکا دیں گے اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے پہ چلنے نہیں دیں گے تمہیں، یعنی اگر تم اکثریت کی باتوں پہ چلو گے تو وہ کیا کریں گے، اللہ کے راستے سے تمہیں پہ تمہیں چلنے نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں چلنے دیں گے؟ ان کی کیا مرضی ہے؟ ان کو کیا اس بات سے کوئی پرابلم ہے؟ اصل میں اکثریت دنیا میں کیسی ہے، آپ کا آپ بھی دیکھتے ہیں کیسی ہے اکثریت دنیا میں، بہت عاجز اور ماننے والی اور جھکنے والی اللہ کے احکامات کے آگے، اللہ کی ہر بات پہ سمجھنا واتا نہ کرنے والے ہیں، یا آپ کو میجورٹی ایسی لگتی ہے جو اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہے، اپنی سوچ بدلنا نہیں چاہتی، اپنی خواہشات پہ چلنا چاہتی ہے، ریسٹرکشنز کو قبول نہیں کرنا چاہتی، بتائیں؟ سیکنڈ ٹائپ ہے نا، ہر کوئی اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر تم ان کو فالو کرنے لگو گے جو بس اپنی خواہشات پہ چلنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا، وہ تمہیں بھی بھٹکا دیں گے، کیونکہ وہ کیسے ہیں، ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، ان کے پاس علم تو ہے نہیں اکثریت کے پاس، تو کیا ہے، گمان، بس ازمپشنز ہیں، ادھر کی ادھر کر دی، نہیں جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں، خیالی، جس کو کہتے ہیں نا اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑاتے رہنا، اپنے خیال سے کوئی باتیں کہتے رہنا، اپنے ہی کوئی رولز بنائے میں، کوئی پروف نہیں ہے ان کا، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قرآن سے حدیث سے کوئی دلیل نہیں دے سکتے، بس خود ہی کی اسمپشن، جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں، میرا تو یہ خیال ہے، میں تو، اور وہ کیا ساری باتیں، وہ ظن ہے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں، قیاس آرائیاں، یعنی فیکٹس کچھ اور ہوتے ہیں، یہ اپنے ہی کچھ اور تخمینے لگاتے رہتے ہیں، اندازے جس کو ہم کہتے ہیں نا، کیونکہ درخت کے اوپر پھل لگاؤ تو کیا کرتا ہے، کوئی نیچے کھڑا ہو تو کیا اندازے لگاتا ہے نا، یہ میرا خیال میں 200 پھل ہوں گے اس کے اوپر، 200 آم لگے ہوئے ہیں، 400 انار لگے ہوئے ہیں، یہ لگے، تو کوئی اس طرح سے اندازے لگائے گا نا، یعنی کوئی بات قرآن و سنت کی نہیں ہوگی، ان کے اپنی قیاس آرائیاں، اپنی عقل استعمال کر کر کے نا، تو اس سے خود ہی اندازے لگاتے رہنا، اکثریت اس طرح سے اپنی زندگی گزارتی ہے، تو آپ ان کے پیچھے چلو گے، یہ اسلام نہیں ہے۔ آج تو مثلا اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کیا کہہ رہی ہے اکثریت، اللہ معاف کرے، کہ جو گیز ہیں، ہوموسیکشوئلز ہیں، ان کا جو یہ سارا کام ہے تو نیچرل ہے، اب اس کے اوپر لاز بھی پاس ہو گئے کہ بھئی ان کی میرج بھی ٹھیک ہے، ان کا سارا کچھ ٹھیک ہے، تو اگر یہ دیکھنے لگیں گے کہ اکثریت کیا کر رہی ہے، تو اکثریت تو حق کی دلیل نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ حق کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کہنے شروع ہو گئے کہ نہیں جی یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، وہ یہ وہ بورن ہی ایسے ہوتے ہیں، تو ہم ان کی بات مان لیں، اور بڑے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں جو ہاں جی وہ بےچارے کیا کریں, ان کے ساتھ تو آپ کو ہمدردی ہونی چاہیے کیونکہ وہ تو ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں. یا ہم بھی اپنے جب کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں نا تو ہماری جسٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے, ہاں بچوں کو بھی آپ سن لیں, ایوری بڈی از ڈوئنگ دس ماما, ایوری بڈی ڈز دس, شی از آلسو ڈوئنگ دیٹ, ہی از آلسو ڈوئنگ. تو مجھے بتائیں, اکثریت قرآن کہتا ہے اکثریت کو فالو نہ کرنا, یہ تمہیں بھٹکا دیں گے, مس گائڈ کر دیں گے. یاد رکھیں, کچھ کرتے وقت, کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت, کوئی بھی سٹیپ اٹھاتے وقت کہ میں کروں کہ نہیں کروں, اس میں یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اس میں دیکھیں حق کیا ہے. اور آج کا جو یہ ڈیموکریسی سسٹم ہے نا, اس میں بھی آپ دیکھ لیں ہیڈ کاؤنٹ ہے, کتنے لوگوں نے کتنے اس کو ووٹ دیا جبکہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے. لوگوں کو تولتے نہیں ہیں, ان کو بس کاؤنٹ کرتے ہیں اکثریت کیا کہہ رہی ہے. اب چاہے وہ اکثریت جاہل ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کچھ, اس لیے پھر ہمارا حال یہ ہے نا ملکوں کا, کیونکہ وہ جاہل ہیں اور وہ اسی طرح کے اپنے اوپر حکمران مسلط کر لیتے ہیں. اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے نبیوں کی ساری آپ نے اکثر پڑھی بھی ہوں گی, مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جتنے نبیوں کی باتیں آپ نے پڑھی ہیں آج تک, ان میں میجورٹی جو لوگ تھے وہ ایمان لے آئے, وہ سچے, وہ عدل پسند اور وہ بڑے نیک اور متقی لوگ تھے. یا جو پیغمبروں کے ساتھ ہوتی تھی جماعت وہ ہمیشہ چھوٹی سی ہوتی تھی, اور جو ان کو اپوز کرنے والے تھے وہ ہمیشہ بہت بڑی گروپ ہوتا تھا. اب نوح علیہ السلام کی کشتی دیکھ لیں, کتنے لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پہ ایمان لے کر آئے. اگر آپ نے دیکھنا ہے نا ڈفرینس, تو اس سے دیکھ لیں کہ اتنے لوگ ایمان لے کر آئے جو کشتی میں بیٹھ گئے تھے, صرف اتنے سے, باقی ساری قوم تو باہر تھی. میجورٹی اس کا مطلب اس نے نہیں مانا تھا. اور صرف ایک پیغمبر کے ساتھ نہیں, ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں, جب بستی سے نکالے گئے کون کون تھا, ابراہیم علیہ السلام خود, حضرت سارہ اور لوط علیہ السلام. تو اس لیے ہم یہ نہیں اس کے اندر کہہ سکتے کہ جو میجورٹی ہے وہ حق ہے, سب ایسا کر رہے ہیں تو اسی, ہم تو جب کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو کیسے فیصلہ کرتے ہیں, چلو تم ادھر کو ہوا ہو, جدھر کی جدھر سارے چل رہے ہیں نا ادھر ہی چلتے جائیں. کچھ بعض لوگ پوچھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو کلاس لیتے ہیں, اگر مطلب زیادہ ہوئے تو پھر ہم بھی آ جائیں گے, اگر نہ ہوئے کم ہوئے اس کلاس میں لوگ تو پھر ہم نے بھی نہیں آنا. یعنی ہم تو اتنا کثرت سے متاثر ہونے والے ہیں کہ جہاں پہ کوئی ذرا زیادہ لوگوں کی بھیڑ دیکھ لیتے ہیں نا, اتنے متاثر ہوتے ہیں بس وہیں پہ, چاہے وہاں پہ کچھ بھی نہ ہو, ہم بس وہاں پہ ہم سوچتے ہیں بس یہ چیز ٹھیک ہی ہوگی جو سارے کر رہے ہیں. بعض لوگ اس چیز کا پتہ ہے اس طرح سے بھی کہتے ہیں باتوں کو, جب ان کو کسی چیز سے منع کیا جائے کہتے ہیں تو لو اتنے لوگ کر رہے ہیں وہ کیا سارے پاگل ہیں, اتنے لوگ مثلا کوئی بدعت ہے, اتنے لوگ ہمارا تو سارا ملک ٹی وی میں اتنے دکھاتے ہیں فلانی جگہ پہ اتنے, وہ سارے پاگل ہیں کیا پھر؟ اب کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ قرآن کہتا ہے آپ کو, یہ دیکھو اکثریت کیا کر رہی ہے, کہتے ہیں سارے لوگ کر رہے ہیں اگر ہم نے بھی کر لیا تو کیا ہو گیا. تو یہ کہہ کے اکثریت کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں. بالکل وہ نا بھیڑ دیکھی ہے نا آپ نے, وہ جو بھیڑیں ہوتی ہیں, ایک کبھی آپ نے وہ دیکھا ان کے بچوں کے اس میں بھی دکھاتے ہیں, وہ ایک بھیڑ کہیں سے کود جاتی ہے, جمپ لگا دیتی ہے کسی پہاڑ سے, تو وہ بےچاری دوسری ایسی فالوورز ہوتی ہیں وہ بھی ان کے پیچھے ہی جمپ لگانے لگتی ہیں. ہمارا بھی یہ حال ہے, جدھر کو دیکھیں گے میجورٹی جا رہی ہے, اندھوں کی طرح پیچھے چلتے جائیں گے. تو کرائیٹیریا میجورٹی کو نہیں بنانا, کرائیٹیریا قرآن کو بنانا ہے, حق کو بنانا ہے. حق کیا ہے؟ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ مَن يَدِلُّ عَن سَبِيلِ, بے شک تیرا رب جانتا ہے, زیادہ جانتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے. وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور وہ جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت پانے والوں میں سے, زیادہ جانتا ہے کہ جو ہدایت پانے والوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے, بعض دفعہ لوگ غلط باتیں کر دیتے ہیں مگر فلاں وہ تو بے دین ہے, فلاں وہ تو یہ ہے, فلاں ایسا ہے, اللہ جانتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے تو کیوں بھٹکا ہوا ہے, کیا جان بوجھ کے, کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ بلیٹل کرتا ہے اس وجہ سے، ان کو حقیر سمجھتا ہے اس وجہ سے، ان کو اہمیت نہیں دیتا اس وجہ سے، اس راستے سے ہٹا گا. کون ہے جو اس کسی ایسے سرکل میں بیٹھتا ہے کہ وہاں پہ وہ سوچتا ہے کہ میری کوئی ویلیو نہیں رہے گی اگر میں نے اللہ کے احکامات کو ماننا، اس لیے وہ اللہ کے راستے سے ہٹ گیا ہوا ہے، وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ریزن کو جانتا ہے، کون کیوں نہیں آتا اللہ کے راستے پہ، کس کا کیا معاملہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں اللہ کو قیامت کے دن کہہ دوں گی کہ یا اللہ بس اس لیے نہیں، میں نے پڑھا کہ بس میں نے عمل نہیں کرنا تھا تو اس لیے نہیں پڑھا، مجھے عمل کرنا پڑتا تو پھر عمل کروں گی، نہیں تو پھر میری بڑی پوچھ ہوگی تو اس لیے میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ کون اس کے راستے سے دور اس لیے بھاگتا ہے. اور ہدایت یافتہ لوگوں کا بھی وہ زیادہ جانتا ہے. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس کھاؤ اس میں سے جو ذکر کیا اللہ کا نام جس پہ. بالکل سادہ سی بات بتا دی گئی ہمیں کھانے کے معاملے میں، بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو کھا لو. ان کن تم بھی آیات ہی مومنین، اگر تم اس کی آیات کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو. یعنی ایمان کا ذبیحہ کھانے کے ساتھ دیکھیں کتنا گہرا تعلق ہے، کہ ایمان کی بات کر کے کہا گیا کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو نا، اگر تمہیں اللہ کے اوپر ایمان ہے، اس کے احکامات کے اوپر تم ماننے والے ہو، تو تم جو چیز اللہ کے نام لے کر ذبح کی گئی ہو اس کو تم کھا لو. یعنی جیسے آخری احکامات تو سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، اس میں ساری ہم نے ڈیٹیل پڑھ لی ہے کہاں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. یہاں پہ ایک سمپل مکی زندگی میں بھی یہ احکامات آ گئے تھے، اتنی بات تک آ چکی تھی کہ کیا کھا سکتے. جس کیونکہ وہ لوگ دیکھیں ایک فیملیز ہوتی تھی، اس میں ایک آدمی مسلمان ہوا یا ایک عورت کوئی مسلمان ہوئی، باقی سارے مشرک ہیں یا یہ ہیں، تو ان کو بتا دیا گیا. اتنی گائیڈنس اس وقت بھی دے دی گئی تھی کہ تم نہ ان کے ساتھ نہیں کھا سکتے جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہو، بس وہ کھاؤ. وما لکم، اور کیا ہے تمہیں، اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ تم نہیں کھاتے وہ جو جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو. یعنی حلال کو حرام، حرام کو حلال نہ کرتے جاؤ ایسے ہی. یعنی کوئی چیز حلال ہے اس کے اوپر اللہ کا نام بھی لیا گیا، نہیں جی ہم نے نہیں کھانا اس کے اندر، یہ تو اس کے اندر خود ہی مین میں سے نکال کے. وقد فصل لکم ما حرم علیکم، جبکہ تمہیں تو تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے جو اللہ نے حرام کیا تم پہ، بتا دیا گیا نا مردار ہے، خون ہے، خنزیر ہے، یا اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ بھی نہیں کھا سکتے. اور حدیث میں بھی بتا دیا گیا بھائی درندے، کچھلیوں والے جانور، یا جن کے اندر درندوں جیسی صفات ہیں وہ، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی شیر ہے، یہ ان کو نہیں کھا سکتے، پنجوں والے پرندوں کو نہیں کھا سکتے، یہ سب حرام جانور بتا دیے گئے. تو پھر کیوں نہیں تم کھاتے جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا؟ یعنی بالکل صاف واضح بتا دیا گیا کہ انسان کون سی چیز کھا سکتا ہے اور کون سی نہیں کھا سکتا. اب تم خود ہی اس میں کنفیوژنس کر کے کہ نہیں یہ نہیں کھانا اور ہم نے وہ نہیں، یہ نہیں کرو. یہ جو چیز اللہ کا نام لے کر ذبح کی جائے اور وہ ذبح کے طریقے سے اس کا خون بہایا جائے، جیسے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ خون اچھی طرح بہا دیا جائے اور اس پر اللہ کا نام لے لیا جائے تو اس کو کھا لو. تو اس لیے تمہیں وہ اس سے خامخواہ ایک پرہیز کرنا یا اس کے اندر مین میں نکالنا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں دنیا میں نا جو بھی جانور ہیں جن کو حلال کیا گیا ہے ان پہ بھی ہمارا کوئی حق نہیں ہے کسی چیز پہ بھی. اول تو کسی کھانے پہ بھی ہمارا کوئی حق نہیں کہ وی ہیو دس رائٹ کہ ہم اس جانور کو یا اس چیز کو ہم کھائیں، بس ہم اس کو کنزیوم کریں. اور خاص طور پہ ایک جانور کو پکڑ کے، وہ ایک زندہ جان ہے، اس کو پکڑ کے ہم ذبح کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، یہ کوئی ہمارا حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، تو جب اس نے اجازت دی ہے نا تو اس نے کہا ہے یہ ہے میرا قانون، اس کے مطابق تم کھا سکتے ہو. سمجھ آئی نا؟ ہم یہ جو کھاتے ہیں نا جانور، یہ تب ہمیں اجازت ہے کھانے کی جب اس کے قانون کے مطابق کھائیں. مثلاً جیسے انسان کی ہم جان نہیں لے سکتے، اس طرح کسی جانور کی جان لینے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے. یا ہے بھائی؟ حق تو اس کا ہوتا نا جو مالک ہے، ہم تو ان کے مالک نہیں ہیں۔ اب کیسے ان کو اپنے لیے ہم حلال کریں، کیسے ہم اپنے لیے جائز کریں کہ ہاں ہم اس کا خون بھی بہائیں اور پھر اس کا گوشت کھائیں، کیسے؟ اس کا صرف ایک ہی صورت ہے، ایک ہی اس کی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ اس کو ہم اسی طرح ذبح کریں جیسے مالک نے بتایا، اسی طریقے سے یوز کریں جیسے مالک نے بتایا، اسی طریقے سے کھائیں جیسے مالک نے بتایا۔ اور مالک کون ہے؟ مالک ہم تو نہیں ہیں، مالک وہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا، مالک وہ ہے جس نے اس کو پالا بڑا کیا، مالک وہ ہے جس نے اس کو اس کے گوشت کو قابل استعمال بنایا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے اس کو ہمارے لیے فوڈ بنانے کا حق اللہ نے دیا ہے کہ کھا سکتے ہو، مگر اس طریقے سے جیسے میں نے بتایا کہ میں اس کا مالک ہوں، ٹھیک ہے؟ جس کی میں اجازت نہیں دیتا کھانے کی وہ تم نہیں کھا سکتے ہو، اس لیے ہم کوئی شیر کو پکڑ کے ذبح نہیں کر سکتے، چاہے ذبح کے طریقے سے کریں، چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں پھر بھی نہیں ہم کھا سکتے، چاہے خون بہا لیں پھر بھی نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ مالک نے کہا ہے نہیں کھانا۔ یہی تو اگر آپ کو کوئی غیر مسلم پوچھے نہیں جی آپ اسی طریقے سے کیوں کرتے ہیں، آپ یہی کیوں کھاتے ہیں، آپ فلانی چیز کیوں نہیں کھا سکتے، اور آپ یہ چیز کیوں نہیں، تو یہ جواب ہے اس کا۔ جانور پیدا جس نے کیا ہے اس کا ہی رائٹ ہے، وہ ہی بتائے گا، ہم اس لیے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھاتے ہیں، سمپل ایز دیٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جانور پہ جو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں نا، کوئی رسم نہیں ہے کہ آپ کو کوئی رسم ہے، کوئی یہ ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کی اونرشپ کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے مالکانہ حقوق کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مالک وہی ہے، اس لیے میں اس کی پرمیشن میں نے اس سے لی ہے، اور وہ اس نے پرمیشن کے ساتھ یہ کہا ہے کہ میں پرمیشن دیتا ہوں اس کنڈیشن کے اوپر جب تم یہ اس طرح سے اس کو ذبح کرو گے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یعنی اس کے گوشت کو استعمال کرنے کا حق مجھے تبھی ہے جب میں اس کا نام لوں گی اور اس طریقے سے ذبح کروں گی۔ اور دوسری کیا وجہ ہے اس کا نام لینے کی؟ شکرانے کے طور پہ، ورنہ میرا رائٹ نہیں تھا، میرا رائٹ نہیں تھا کہ میں ایک جانور کی جان لے کر اور پھر اس کو خود کھا رہی ہوں، اس کا وہ تو جان سے گیا اور میں اپنی جان بنا رہی ہوں، نہیں، یہ میرا رائٹ نہیں ہے، میں جب میرے رب نے مجھے یہ رائٹ دے دیا، اب وہ قیامت کے دن میری پکڑ نہیں کرے گا کہ تم نے اتنے بکروں کی جان لے لی، تم نے اتنی مرغیوں کی جان لے لی، ہے نا، تو وہ اس پہ میری پوچھ نہیں کرے گا، اس نے مجھے یہ پرمیشن دی ہے، اس پہ میں شکر ادا کرتی ہوں، اللہ تو نے مجھے کھانے کی اجازت دے دی، تیرا شکر ہے اس بات پہ۔ تو اللہ کا نام لینا ہی وہ اجازت ہے، دیٹ از دا پرمیشن، جس کی وجہ سے میرے لیے یہ جانور حلال ہوا ہے، ادروائز یہ جانور میرے لیے حرام ہو جاتا، پھر میں اس کی جان نہیں لے سکتی تھی۔ امید ہے یہ بات اس دفعہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو تفصیل آ چکی، جو چیزیں حرام ہیں، الا سوائے، ایکسیپشن کون سی ہے؟ جو تم مجبور کیے گئے اس کی طرف، یعنی جس کے اوپر تمہیں اتنی، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بالکل مرنے کے قریب ہے انسان، اس وقت اگر حرام بھی ہے تو اتنا سا کھا سکتے ہو جس سے تمہاری جان بچ جائے، تو وہ حرام اس وقت تمہارے لیے جائز ہو جاتا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُدِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ، لیکن کیا ہوتا ہے، اکثریت لوگوں کی میجورٹی جو ہے وہ البتہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے۔ اب بھی آپ نے دیکھ لیا نا، میجورٹی لوگ کیا کریں گے، بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، حرام کو حلال کر رہے ہیں، حلال کو حرام کر رہے ہیں، یا ایسی چیزیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ ان ربک ہوا عالم بالمعتدین، بے شک اللہ جانتا ہے جو حد سے بڑھنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں، ایکسٹریمسٹ، وہ والے ایکسٹریمسٹ نہیں جو ہم نے بتائے ہیں، اپنی ڈیفینیشنز رکھی ہوئی، حد سے بڑھنے والے کا میں ایک ورڈ بتا رہی ہوں کہ جو ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں ان معاملات میں بھی۔ اور پھر فرمایا وذروا ظاہر الاثم وباطنا، یاد رکھو، چھوڑ دو جو ظاہری گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، اور جو باطنی ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، یعنی ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، جیسے ہم لوگ کبھی کسی بات کے اوپر کہتے ہیں نا، لو یہ تو اتنی چھوٹی سی بات ہے، بھلا اب اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے پکڑو گے، یہ کون سی اتنی بڑی میں بات کر رہی ہوں، تم نے تو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑا ہوا ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں, اتنی ایکسٹریمسٹ ہونے کی ضرورت نہیں. یعنی ہمارا اس وقت مطلب کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے تو بچ جاؤ, لیکن یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ, ان کا کیا ظاہر علیہ السلام, جو ظاہر ہی ہیں جو سب لوگوں کے سامنے کرتے ہیں ان کو بھی, چاہے بڑے ہیں چاہے چھوٹے, جو باطن ہیں چھپے میں ہیں ان کو, ان سے بھی ان کو بھی چھوڑ دو. یعنی ہر قسم کا گناہ, ایک تو ظاہری گناہ ہے نا جو لوگوں کے سامنے آپ کرتے ہیں, جو کھلے ہوئے آپ کرتے ہیں, اور ایک چھپا گناہ کون سا ہے, باطن چھپا ہوا گناہ, یعنی جو لوگوں کے سامنے نہیں آپ کرتے, اکیلے میں کرتے ہیں. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, نہیں کہ تم نے دیکھو لوگوں سے تو حیا کی لیکن میرے سے حیا نہیں کی. ہمیں یہ ڈر لگتا ہے ہمارے بچوں کو, بچے دیکھ لیں گے, بچوں کو پتہ چلے گا کہ میری ماں نے ایسا کیا تو کتنی شرمندگی کی بات ہے, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ میری دوست کو نہ پتہ چل جائے یا فلاں کو نہ پتہ چل جائے. تو اس فلاں فلاں سے ڈرتے ہیں کہ اس کو نہ پتہ چلے, اور جو اللہ دیکھنے والا اس سے نہیں ڈرتے جو ہر وقت دیکھ رہا. یعنی اللہ سے زیادہ اس کو لوگوں کی حیا ہے. اسی طرح وہ اعمال بھی باطن ہیں جو دل میں ہیں, وہ کسی کے سامنے نہیں ہیں, دل بھی تو چھپے بھی ہوتے ہیں, کسی کو بھی نہیں پتا. ان میں وہ ساری بدگمانیاں کینے اور جو بھی ایسی دل کے اندر غل رکھا ہوتا ہے, نفرتیں پالی ہوتی ہیں, ریاکاری, یہ سارے اعمال جو دل سے متعلق ہیں, دل کے گناہ ہیں, ان سے بھی بچو تاکہ اندر بھی پیور ہو اور باہر بھی پیور ہو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمارا اندر باہر, ظاہر اور باطن ایک ہو. اسی طرح چھپ چھپ کے اس کے اندر نا, یہ بھی ہے مثلا مثال کے طور پہ کوئی لڑکا اور لڑکی اس کی دوستی, یہ بھی چھپے گناہ ہیں. اور اچھا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آج کل, بعض لوگ سوچتے ہیں کہ چھپے گناہ تو بری بات ہے, چھپ چھپ کے کوئی گناہ کرنا, تو ہم کسی سے نہیں ڈرتے, تو لو میں سب کے سامنے یہ کرتی ہوں, سب کے سامنے میں فلاں سے بات کرتی ہوں, سب کے سامنے ہم یہ کرتے ہیں, ہمیں نہیں کسی کا ڈر. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی چھپ کے کرنا برا ہے, تو جب ہم سب کے سامنے کریں گے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں, ظاہر الاسم بھی برا ہے. اور یہ کس ذات کا حکم ہے سوچیں. اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے, نہ تو یہ سمجھنا ہے کہ چھپا گناہ برا ہے اور کھلا گناہ جو ہے جتنا مرضی کرو, نہ یہ سوچنا ہے, نہ یہ ہے کہ کھلے گناہ لوگوں سے حیا کرتے رہیں اور چھپ چھپ کے جو مرضی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں برا لگے کہ لوگ اس کے بارے میں جان لیں گے تو کیا کہیں گے, وہ گناہ ہے. دل میں بھی کھٹکنا اور یہ بھی ہونا کہ لوگوں کو اگر پتا چل گیا تو وہ کیا کہیں گے. اور انہی گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں پہلے ساری وہ بتائی گئی ہیں نا, ہدایات دے دی گئی ہیں کہ فلاں مجلسوں میں مت بیٹھو, فلاں لوگوں کے ساتھ مت دوستی رکھو, جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ان کو چھوڑ دو, یہ سب پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا. ان الذین یکسبون الاثم, بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ, سیجزون بما کانوا یقترفون, ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے ساتھ اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں. ہم نے تو اس کو کچھ اور بنا لیا, ہم تو کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں تو اللہ غفور الرحیم ہے, وہ ان کو بس جانے دے گا ایسے ہی. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے جو وہ کمائی کرتے ہیں, یعنی جو گناہ کر رہے ہو اس گناہ کو, اس گناہ کی سزا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے والی بات ہے, جو بو گے وہ کاٹو گے, جو گناہ انہوں نے کیا ان کی سزا ملے گی. الا یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے, لیکن جو گناہ کرتے چلے جاتے ہیں, گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ایک تو ہماری کرائٹیریاز بھی بدل گئے نا, 21st century کے آخر ہم ایڈوانس لوگ ہیں, ہم نے اپنے کرائٹیریاز بھی 21st century کے مطابق ہی بنا لیے ہیں, اسلام کے مطابق نہیں ہے. اب ہمارے کرائٹیریاز کون سی چیزیں گناہ ہیں وہ بالکل بدل چکے ہیں. بہت ساری چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں, اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بھی کوئی غلط بات ہے, اس میں کون سی غلط بات ہے, یہ کون سی ایسی بات ہے. آپ اتنا ہی زیادہ, آپ اتنا بھی نہیں کرنے کی ضرورت, ان کو بتا دیا جائے نا تو وہ یا یہ کہہ دیں گے کہ سارے ہی کرتے ہیں آج کل، تو وہ اتنی کامن چیز ہو چکی ہے کہ وہ اب گناہ لگتی ہی نہیں۔ عجیب لگتا ہے لوگوں کو اگر وہ بتایا جائے کہ یہ بھی کوئی گناہ کی بات ہے، کہ جب سارے کرتے ہیں تو بات وہی آ گئی کہ ہم تو میجورٹی کو بس ہم نے فالو کرنا، ہم نے یہ تھوڑی دیکھنا قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں۔ یہاں پہ بتا دیا گیا کہ نہیں، ایک تو ہم اپنے جانے پہلے کہ گناہ ہیں کیا، کون کون سی چیزیں ہیں جن کو گناہ کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، تبھی تو چھوڑیں گے نا، ظاہر الاثم و باطنہ، جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے چھوڑیں گے۔